نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اس سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس سے متعلق کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں. سورہ ناس میں خاص طور پر یہ بات عرض کی تھی میں نے, ویسے تو قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ رب العزت کی مدد طلب کر لیا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, شیطان کا زور اہل ایمان پر نہیں چلتا, اور اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دشمن انسان بھی ہیں اور شیاطین جنات بھی ہیں. دونوں سے بچنے کا راستہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا. جہاں تک انسانی شیاطین کا تعلق ہے تو ان کی ایزاؤں پر آدمی صبر کرے, اچھا برتاؤ کرے, حسن سلوک سے پیش آئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں تمہارے حسن سلوک سے, تمہارے اچھے برتاؤ سے. اور خدا نہ کرے اگر وہ بعض آنے والوں میں سے نہیں ہیں تو بعض ایسے شیاطین انسانوں میں سے ہوتے ہیں کہ ان سے جہاد و قتال کیا جاتا ہے. یعنی اگر صبر کے ذریعے سے اور حسن سلوک سے وہ رام ہونے والے نہ ہوں تو پھر ان سے آدمی جنگ بھی کر سکتا ہے. اس میں بھی پھر دو صورتیں ہیں کہ یہ آدمی مقتول ہو جائے گا یا مار دے گا. دو ہی باتیں, دونوں صورتوں میں انسان کامیاب. اگر مقتول ہو جائے, شہید ہو جائے, تب بھی کامیاب ہے, اور اگر وہ مار دے تو بھی اس کے دشمن سے اسے نجات مل گئی. تو مومن ہر حال میں بہرحال کامیاب ہے, ناکام نہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے, اسے تکلیف پہنچے اور اس پر صبر کرے تو بھی جنت اس کا صلہ ہے, اور اگر کوئی اللہ رب العزت اسے خوشی پہنچائے اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے تو بھی جنت ہے. یعنی دونوں راستے جنت کی طرف جاتے ہیں, صبر کے ذریعے بھی انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے اور شکر کے ذریعے بھی. یقیناً صبر مصیبتوں پر اور پریشانیوں پر ہوتا ہے کہ آدمی پر جو مصیبتیں پریشانی آئیں وہ صبر کا راستہ اختیار کرے, اور جب اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں تو اس پر شکر ادا کرے. تو دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ مومن کو بہرحال اجر و ثواب بہرحال ملے گا. تو ایک راستہ تو یہ بتایا کہ انسانی شیاطین سے آدمی حسن سلوک کے ذریعے سے جیت سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے دوست بن جائے, نہ بنے تو بھی ان سے مقاتلہ اور مجادلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہوگا. اور جہاں تک شیاطین جنات کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں فرمایا فاستعذ باللہ, اللہ سے پناہ مانگو, کیونکہ وہ نظر تو آتے نہیں. انسان تو نظر آتا ہے تو آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کسی نہ کسی طرح سے, لیکن شیاطین چونکہ نظر نہیں آتے, جنات نظر نہیں آتے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر, جیسا کہ میں نے پچھلے درسوں میں بیان بھی کیا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, شیطان سے بچنے کا راستہ یہ کی ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے, کیونکہ اللہ رب العزت شیطان کو دیکھتے ہیں, جنات کو دیکھتے ہیں, اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں. تو اس لیے جو ذات ان کو دیکھ رہی ہے وہ اس کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے, وہ ان سے نمٹ بھی سکتی ہے. تو اس لیے یہ صورتوں کو جو بیان کیا گیا, اس میں آخر میں جو آیت آئی تھی من الجنت والناس, کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے, وہ چاہے شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے, کیونکہ دونوں میں شیاطین ہو سکتے ہیں. تو دونوں جو جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو بتا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آدمی آ جائے تو انشاءاللہ جنات شیاطین سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. آج سورہ اخلاص کی میں نے تلاوت کی ہے, قل ہو اللہ احد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے. قل کا جو ہے یہاں پر لفظ ہے یہ حکمیہ ہے کہ آپ حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یہ کہہ دیجئے، وہ آپ کی رسالت کی طرف اشارہ کر دیا. یقیناً اللہ رب العزت ہر ایک سے تو نہیں کہتے، جو نبی ہیں انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات یہ حکم سنا دیجئے لوگوں کو. مشرکین مکہ نے یا مشرکین چاہے وہ جہاں کے بھی ہوں، انہوں نے سوال یہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا حسب نسب بیان کیجئے، کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی. بعض نے اس کو مکی کہا ہے اور بعض نے مدنی سورت کہا ہے. بہرحال فرمایا قل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے. تم اس کا نسب پوچھتے ہو تو وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں. وہ بیوی بچوں سے پاک، انسان کے لیے بیوی بچوں کا ہونا یہ اس کی ضرورت میں ہے، اللہ کے لیے بیوی بچوں کا ہونا عیب میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. ہم انسان تو محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے تعاون و تناسر پہ گزرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نہ کسی کے تعاون کا نہ تعاون کا طلبگار ہے اور نہ ہی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف سب لوگ محتاج ہوں، سب اس کی طرف جھکیں، سب اس سے مانگیں، لیکن وہ کسی سے نہ مانگے، وہ کسی کے آگے نہ جھکے، وہ کسی سے کچھ طلب نہ کرے. تو اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا. اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ وہ بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک. آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے بچوں کا ہونا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ابھی تو میں طاقتور ہوں، لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ جب انسان پر بڑھاپا آتا ہے تو بچے اس کا سہارا بن جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اس پر بڑھاپا آتا، نہ اس سے کسی کے سہارے کی ضرورت، بلکہ اللہ رب العزت تو ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اس لیے اللہ رب العزت کو کسی نہ بیوی کی ضرورت نہ بچوں کی ضرورت. اس لیے فرما دے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، اس کا کوئی مثل بھی نہیں. کف اصل میں ہم پلہ کو کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور ہو، تو اللہ رب العزت کا کوئی ہم پلہ بھی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں. گویا اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی مثیل ہے. ولا مثل له ولا مثيل له، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ اکیلا اور واحد. اس صورت میں اللہ رب العزت نے پوری توحید کامل کا بیان فرمایا. اللہ اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں المستجمع لجميع صفات الكمال، اسم ذات واجب الوجود. وہ ذات اللہ جو ہے اس ذات واجب الوجود کا نام ہے کہ المستجمع لجميع صفات الكمال، جس میں ہر قسم کی صفات جو ہیں صفات کاملہ جس میں جمع ہو. تو اللہ رب العزت میں چونکہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے بلند و بالا ہیں، اور وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اس لیے اللہ کے ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں وہ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی یہ تو کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کا جو شریک ہے، یعنی کسی کو بارش برسانے میں شریک سمجھتے تھے، کسی کو اولاد دینے میں شریک سمجھتے تھے، اس طرح سے وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا بھی فیصلہ فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. تو گویا اللہ کی نظر میں شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ مشرک کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لیکن اس کے علاوہ چاہے جس نے جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو بخش دیں گے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا کسی اور سے مانگے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی اور سے نہ مانگیں، کسی کے آگے نہ جھکیں، کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ جانے، کسی کو رزق رساں نہ جانے، اور سب کا سب مجھے کو سمجھیں کہ رزق بھی میں ہی دیتا ہوں، اولاد بھی میں ہی دیتا ہوں، اور ساری ضرورتیں میں ہی پوری کرنے والا ہوں. اور ایسے ہی جب کوئی باپ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس کے سوا کسی اور کو ابا کہے، کوئی چاہتا ہے باپ؟ یا کوئی اولاد ہی چاہتی ہے کہ اس کے دو باپ ہوں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت تو ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اس کو کسی اور کو رب کوئی مانے اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک، اس کو کوئی شریک ہی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نسب اپنا بیان کر دیا کہ میرا نسب پوچھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تو اکیلا ہے اور اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ کوئی ہم سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ تین صورتیں ضرور پڑھا کرو سوتے وقت، سورہ اخلاص جس کی ابھی تلاوت کی، سورہ فلق اور سورہ یہ شخص نے یہ تین صورتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے اس کی، اور تمام برائیاں اس کی دور ہو جائیں گی. اس لیے بڑی اہم صورت ہے یہ. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جو تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، اور قرآن مجید میں بھی یہ صورتیں ہیں. اس لیے اس کی تلاوت کرنا باعث ثواب تو جہاں ہے ہی، وہیں بہت سی مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے محبت. آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تو یہ بالآخر جنت میں داخل کر دے گی. تو یہ ایک ایسی صورت ہے، چونکہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اکیلے ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اس کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور اس کا کہ وہ بے نیاز ہے، اور یہ کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. چونکہ یہ تمام صفات اللہ رب العزت کی بیان کی گئی ہیں. اب جس شخص کو اس صورت سے محبت ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عقیدہ بھی یہی رکھے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا عمل بھی درست ہو. محبت کے سارے تقاضے، محبت میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آدمی ایسا اندھا ہو جائے کہ جو چاہے کرے، بلکہ محبت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے اسے تکلیف نہ دے، اسے تکلیف نہ پہنچائے. یہ ہے محبت کا تقاضا. آدمی محبت کرے کسی سے اور اس کی ایذا کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے، تو کیا محبت ہوئی؟ اسی طریقے سے ہم دعویٰ کریں محبت کا اور تکلیف دیں اللہ رب العزت کو. اب تو اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، کسی کو مشکل کشا مانیں، کسی کو حاجت روا سمجھیں. یقیناً اس سے اللہ رب العزت کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بندہ ہو کر اور غیر سے مانگتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں توحید کامل کو بیان کیا گیا ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا کہ جمع ہو جاؤ، تو جس قدر لوگ موجود تھے وہ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنا ایک تہائی قرآن مجید کا پڑھنا ہے. وہ جس نے ایک مرتبہ پڑھا ایک تہائی قرآن مجید پڑھ لیا، دو دفعہ پڑھا دو تہائی قرآن مجید پڑھ لیا، اور جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا پورا قرآن مجید کا ثواب اسے حاصل ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی قرآن مجید سے بے نیاز ہو گیا، صرف تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کہ باقی قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بتایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھ لینا ایسا ہے جیسا کہ تہائی قرآن مجید کا ثواب اس نے حاصل کر لیا. اور تین دفعہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو کامل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اور بات ساری ہے اخلاص کی، آدمی اخلاص کے ساتھ. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ قرآن خانیاں کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، نہ جانے جو کچھ بھی ہوتا ہے. فرمایا اخلاص کے ساتھ اگر آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے نجات کے لیے کافی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھے. ورنہ دکھلاوے کے طور پر اگر 100 قرآن بھی پڑھ لے تو اس کا کیا فائدہ ہو؟ اخلاص ہی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل منہ پر مار دینے کے لائق ہے، لیکن اگر اخلاص ہے تو چھوٹا سا عمل، ایک مرتبہ اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، ایک مرتبہ اخلاص کا کہنے کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں. تو بہرحال ان تینوں صورتوں کا بیان کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ بھی کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی آئے، اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں، اور اپنی نمازوں میں جب یہ ہم تلاوت کریں تو ان کے معانی میں غور کریں، فکر کریں، تاکہ ہماری نماز خیالات سے پاک ہو جائے. بہت حد تک انشاءاللہ وساوس دور ہو جائیں گے، خیالات سے انسان کی حفاظت ہو جائے گی. پھر یہ کہ آدمی جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کو کم از کم سمجھ میں آئے گا، تو قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہو اللہ، ہو اللہ احد اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، یعنی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، تو نتیجہ یہی کہ نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ بیٹا، ہاں اس کے حکم سے سب پیدا ہوئے وہ ایک الگ بات، ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، اللہ کا ارادہ کر لینا کافی ہے، لفظ کن کہہ دینا سے پوری دنیا وجود میں آ گئی، لیکن جہاں تک پیدائش کا تعلق ہے تو اللہ کے حکم سے تو سب پیدا ہوئے لیکن اللہ سے پیدا نہیں ہوئے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا بلکہ وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح آگے فرمایا کہ ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کے لیے کوئی ہم کف بھی نہیں، ہم پلہ بھی اس کے کوئی نہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو رات کو آدمی سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرے، اسی طریقے سے اٹھ کر بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ان صورتوں کو تلاوت کرنا چاہیے، بعض روایت میں جیسے کہ آگے اگلی صورتیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس میں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مغرب کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے تہجد میں بھی سورہ کافرون، سورہ اخلاص کی تلاوت، ایسے ہی صلاۃ الحاجت میں سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، تو بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورتیں پڑھنا ثابت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کثرت سے کریں اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن جن دعاؤں کا کہا ہے آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جائز ضرورتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ گھریلو پریشانیاں ہیں تو وہ بھی دور فرما دیجیے، بازار کی پریشانیاں ہیں تو وہ بھی دور فرما دیجیے، اے اللہ اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی ہے آپ سب کو جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کے مصائب دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت جس قدر برائیاں عام ہو چکی ہیں، بے حیائی عام ہیں، عریانیت عام ہے، اور اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کی نافرمانی عام ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہمیں اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حکموں کی فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔